الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. अरे भाई आगे आके बैठो, जवान आदमी हो, जवान आदमी को पेट नहीं लगाना चाहिए। देखो तलब की सूरत बना के हम बैठेंगे तो फायदा होगा, अमल की तौफीक मिल जाएगी। तलब की सूरत बना के बैठने से अमल की तौफीक मिल जाती है। ये जो आयत मैंने तिलावत की है, पद अफलाहा मन तज़क्का वज़क्का रस्म रब्बिही फ़सल्ला, इसकी एक तफसीर ये की गई है कि तहकीक फलाह को पहुंच गया वो शख्स जो पाक साफ हो गया रमजान की इबादत करके, तरावी उसने पढ़ी, रोजे उसने रखे, जिक्र तिलावत उसने किया, ज़कात उसने दी, सदक़ात उसने दिए, तो पाक साफ हो गया। पद अफलाहा मन तज़क्का, फिर उसने घर से जब निकला तो ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये कहते हुए ईदगाह की तरफ आहिस्ता आवाज से आना, ये सुन्नत है। अगर गाड़ी में आ रहे हैं, बाइक पर आ रहे हैं, तब भी ये पढ़ते हुए आए आहिस्ता आवाज, ईद उल अजहा में इतनी बुलंद आवाज से कि बराबर वाला आसपास वाले सुन लें, तो इतनी बुलंद आवाज से पढ़ना चाहिए ईद उल अजहा में इसी तकबीर को। दोनों सुन्नतों में थोड़ा सा फर्क है, ईद उल फितर में आहिस्ता और ईद उल फितर में ईद उल अजहा में कदरे बुलंद आवाज। तो वज़कर उस्मा रब्बी, पहले वो रमजान की इबादत करके पाक साफ हो गया, फिर वो अपने रब का नाम लेता हुआ घर से निकला, फसल्ला, फिर उसने नमाज पढ़ी फातराफी के लिए, फिर उसने नमाज पढ़ी यानी ईदगाह में आके नमाज पढ़ी। पहले पाक साफ हुआ रमजान की इबादत करके, फिर घर से निकला अल्लाह का नाम लेता हुआ ईदगाह तक पहुंचा, ईदगाह में नमाज पढ़ी ईद की। तो एक तफसीर इस आयत की ये भी की गई है, हो सकता है कि आज की रात लैलतुल जायजा हो यानी इनाम की रात हो, अगर चांद नजर आ गया तो आज की रात लैलतुल जायजा कहलाती है शरीयत में, और आज का रोजा जो अगर चांद नजर आ गया तो आज की इफ्तार आखिरी इफ्तार हुई, तो जितने 10 लाख आदमियों की रोजाना मगफिरत होती रही, 10 लाख आदमियों की रोजाना इफ्तार के वक्त मगफिरत होती रही, तो अब तक कितने हो गए होंगे, उनके मजमूए के बराबर आज सिर्फ एक इफ्तार में, आज की इफ्तार में उतने के मजमूए के बराबर आज जहन्नम से आजाद होंगे और मगफिरत होगी इंशाअल्लाह ताला। इसलिए इफ्तार के वक्त खूब अल्लाह ताला से गिड़गिड़ाकर मगफिरत तलब कर लें कि अल्लाह आज तो बहुत सारे वो जितने आपने आजाद किए उनके मजमूए के बराबर आज आजाद फरमाएंगे, लिहाजा हमारा ख्वाजा साहब फरमाते हैं सैकड़ों को तू करेगा जन्नती, वजन टूट जाएगा, वरना यूं कहना चाहिए कि खरबों को तू करेगा जन्नती, मगर शेर का वजन टूट जाएगा, इस शेर का वजन है फाइलातुन फाइलातुन फाइल, ये भी एक फन है अशार का, वो जो उरूज है ये पूरा इल्म है बाकायदा, तो उसका उसका औजान होते हैं हर शेर का, तो इस शेर का वजन है फाइलातुन फाइलातुन फाइलुन, ये वजन टूट जाएगा, वरना खरबों को तू करेगा जन्नती, एक ये ना अहल भी उनमें सही। तो इसलिए अल्लाह ताला से आज खूब मांग ले, आज इफ्तार के वक्त ذرا جلدی فارغ ہو جائیں, اپنے آپ کو فارغ کر لیں دوسرے مشاغل سے, اور آج مان لیں ہو سکتا ہے آج آخری افطار ہو سکتا ہے آخری افطار ہو, تو اپنی مغفرت کروانے کہ اللہ ایک نام ہمارا بھی ڈال دیجئے, ایک نام ہمارا بھی شامل کر لیجئے. نالائق صحیح مستحق نہیں ہے, مگر آپ کا فضل ہی اسی پر ہوتا ہے جو مستحق نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا فضل ہی اس پر ہوتا ہے کہ دل مستحق نہ ہو پھر بھی فضل ہو جائے. بس فضل کہتے ہی اس کو ہے, بغیر استحقاق سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے دے. اور اللہ کے ہاں اس کی کمی نہیں ہے, بڑے خزانے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے. تو ایک بات تو یہ ہوئی, لیلۃ الجائزہ انعام کی رات, جو ہماری انعام کی رات ہوتی ہے, شیطان ہمیں کیا کرتا ہے بازاروں کے اندر, اور کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے, کوئی وہ جو نیا آیا وہ بڑا والا سنوکر, اور کوئی وہ نہیں وہ کیرم بورڈ کی طرح ایک بڑا ہوتا ہے ڈبو وہ کھیل رہا ہے, کوئی لوڈو کھیل رہا ہے, اور کوئی تاش کھیل رہا ہے, اور کوئی تاش کے ساتھ جوا کھیلتے ہوئے گزارتا ہے, پیسوں کے ساتھ کھیلا تاش کو تو جوا ہو گیا, اور کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, ٹی وی پر فحاشی کے مناظر ہیں وہ دیکھ رہا ہے. یہ رات ہماری گزر رہی ہے, حالانکہ یہ مغفرت کی رات ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یغفر لامتی فی آخر لیلۃ من رمضان, میری پوری امت کی اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں رمضان کی آخری رات میں. اللہ پوری امت کی یغفر لامتی, تو صحابہ نے عرض کیا کیا یہ اتنی بڑی رات جس میں آپ کی پوری امت کی مغفرت ہو جاتی ہے, کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ فرمایا نہیں, لیلۃ القدر کے انعامات اس کے فضائل تو الگ ہیں, وہ تو لوٹ چکے, یہ الگ ہیں. بلکہ ولکن العامل اذا یوفى اس کو اس عامل کو مزدور کو ولکن العامل یوفى اجرہ, جب وہ اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اجر پورا دے دیا جاتا ہے. اذا قضى عمله, جب وہ اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اجر دے دیا جاتا ہے. تو یہ وہ ہے, یہ لیلۃ الجائزہ وہ ہے. لیلۃ القدر کے فضائل اور اس کے انعامات تو الگ, وہ تو لوٹ چکے, اب یہ الگ لوٹو. اتنی عظیم رات ہوتی ہے یہ. اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان دو راتوں کو تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, دو راتوں میں, من قام لیلتی عیدین, دونوں عیدوں کی راتیں, یعنی ایک چاند رات اور ایک عید الاضحیٰ سے پہلے والی رات, ان دو راتوں میں تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, اللہ کی عبادت کر لے, لم یمت قلبہ, اس کا دل اس دن نہیں مرے گا, یوم تموت القلوب, جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے. یعنی قیامت کا دن مراد یہ ہے, دل مرنے سے مراد یہ ہے کہ ہولناک دن ہوگا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, یہ وہ دن ہوگا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, ارے اے لوگوں, اے ساری دنیا کے انسانوں, اللہ سے ڈرو, کیونکہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بڑا دور ہے, ابھی تو بہت دور کا معاملہ ہے, اور اللہ فرما رہے ہیں ونراہ قریبا, اور ہم قریب دیکھ رہے ہیں اس کو. اقترب للناس حسابہم, اللہ فرما رہے ہیں 70ویں پارے کی پہلی آیت, لوگوں کے حساب کا وقت قریب آتا جا رہا ہے. وہم فی غفلۃ معرضون, اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو کچھ خبر ہی نہیں کہ کس کون سا دن ہماری طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے. اصل میں ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ قیامت کا دن جو پتہ نہیں کب آئے گا. بھائی مم ماتا فقط قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت اسی وقت آ گئی, اور مرنے کا وقت بہت قریب ہے, وہ زیادہ دور نہیں ہے, اور کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کب آ جائے, کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ کب آ جائے. زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد. نمبر ایک جو ہمیں زندگی کا ویزا ملا ہے نا نامعلوم المیعاد, ہمیں ویزا جب ملتا ہے اس سے وہ ویلیڈیٹی لکھی ہوتی ہے, یہ ویلڈ کب تک ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے کھانا بنا ہوتا ہے ویلڈ اپ ٹو, اس کے آگے لکھا ہوتا ہے اس کی مدت لکھی ہوتی ہے اب اتنے ایک مہینے کے لیے ویلڈ ہے یہ ویزا. ہمیں جو زندگی کا ویزا ملا ہے نا اس میں ویلڈیٹی کے آگے بلینک بالکل کچھ پتہ نہیں کب ویزا آ جائے, کب پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. ایک بات تو یہ ہے. نمبر دو وہ جو ویزا ملتا ہے اس کی توسیع ہو سکتی ہے. ایک آدمی کو 15 دن کا ویزا ملا, وہ وہاں جاتے ایمبیسی سے 15 دن کا اور بڑھوا سکتا ہے یا مزید بڑھوا سکتا ہے, 3 مہینے تک بھی بڑھوانے کی اجازت ہوتی ہے بعض جگہوں پر, زیادہ بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ویزا جو جتنا ملا ہے اس سے زیادہ نہیں. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, یہ اعلان ہے اللہ کا, ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی اور اللہ اپنے پاس بلا لیتے ہیں, روح قبض کر لی جاتی ہے. تو زندگی کا ویزا نامعلوم المیعاد نہ قابل توسیع, اس میں وسعت بھی نہیں ہو سکتی, بڑھوتری بھی نہیں ہو سکتی, یہ وہ ویزا ہے. اب کچھ پتہ بھی نہیں کہ کب ہے کتنا ہے اور وہ اس کو بڑھایا بھی نہیں جا سکتا. وہ دن ہوگا قیامت کا کہ ہر دودھ پلانے والی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تذہل کل مرضعات عما ارضعت, دودھ پلانے والی ماں اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو اور اگر دودھ پلا رہی ہو تو اپنے بچے کو اور لپٹا لیتی ہے, مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ہوگا کہ وہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی. یوم تذہل کل مرضعات عما ارضعت وہ کل مرضعات, ایسا لفظ استعمال فرمائے, انسان جانور سب داخل ہیں, ہر دودھ پلانے والی کون, انسان بھی ہے جانور بھی دودھ پلاتے ہیں, سب بھول بیٹھیں گے اپنے بچوں کو جب قیامت کا زلزلہ آئے گا. یہ وہ زلزلہ ہوگا. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, جو جانور یا جو انسان جو مائیں حمل سے ہوں گی ان کے حمل گر جائیں گے اس ڈر اور خوف کی وجہ سے, اس زلزلے کے خوف سے حمل گر جائیں گے, وزن حمل ہو جائے گا. وہ ترن نہ کا ستارا, اور تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں, وہ ماں ہوں گی ستارا, وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید, اس دن اللہ کا عذاب بڑا شدید ہوگا, اس شدت کی وجہ سے خوف کی وجہ سے ایسا معلوم ہوگا جیسے آدمی نشے میں ہوتا ہے, حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا خوف ہوگا. یہ وہ دن ہوگا. تو اس دن اللہ تعالیٰ جو ان دو راتوں میں تھوڑا سا اللہ اللہ کر لے, میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں رات شروع ہوتی ہے وہ رات کے 2 بجے یا 1 بجے, چلو بھائی اب ذرا اللہ اللہ کر لیں, اس وقت تک وہ اپنے کام کاج کرتے رہے اور مصروفیات. بھائی وہ تو سونے کا وقت ہے, وہ تو سونے کا وقت ہے, تھوڑا سا آرام کرنے کا وقت ہے کہ آدمی جلدی تہجد میں اٹھ جائے. رات شروع ہوتی ہے شریعت میں مغرب سے, سورج ڈوبتے ہی رات شروع ہو گئی, بس تھوڑا سا مغرب کے بعد اللہ اللہ کر لیجیے, یہ بھی شمار ہو جائے گا رات میں عبادت میں, یہ بھی شمار ہو گیا. یا کوئی اگر مغرب سے عشاء تک کر لے تو اللہ بس اللہ کی تعریف, بہت اچھی بات ہے, لیجیے آپ نے رات کی تھوڑی حصے میں عبادت کر لی, بس کافی ہو گیا, اب آپ سوئیے کھانا کھائیے. تھوڑا سا اگر ہو سکے, اگر ہو سکے, ویسے تو کر لی عبادت, اگر ہو سکے تہجد میں جلدی اٹھ جائیں تھوڑی سی عبادت کر لیں, بس یہ اور سونے پر تو آ گئے. لیکن اگر کسی نے مغرب سے عشاء میں تھوڑا سا وقت فارغ کر لیا, تھوڑی تھوڑی عبادت کر لی, تلاوت کر لی, تھوڑی سی پاؤ پارا تلاوت کر لی, چند 6-8 رکعتیں نفل پڑھ لی, تھوڑی سی بیٹھ کے قرآن کریم دیکھ کے پڑھ لیا, تھوڑا سا لا الہ الا اللہ پڑھ لیا, تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیا, تھوڑا سا استغفار کر لیا, تو تھوڑی تھوڑی عبادت ہو گئی, ساری تسبیحات تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ, تیسرا کلمہ پڑھ لیا اس میں ساری چیزیں آ گئی, تو تھوڑا سا تیسرا کلمہ پڑھ لیا, تھوڑا سا درود شریف پڑھ لیا, تھوڑا سا استغفار کر لیا. لیجیے مغرب کے بعد بھی ہم تھوڑی دیر کر لیں بس, تو یہ رات میں عبادت شمار ہو گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عیدین کی جو دو راتیں ہیں ان دو راتوں میں جو تھوڑا سا قیام کر لے، تھوڑا سا اللہ کی عبادت کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی یہ اپنے ہوش و حواس میں رہے گا۔ یہ جو قرآن میں آیا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، کہ لوگ خوف کی وجہ سے نشے میں نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا کہ جس کا انہیں سامنا کرنا ہے۔ تو جب خوف نہیں ہوگا، خوف ہی نہیں ہوگا، تو اللہ کا عذاب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ اس دن لوگ جب خوف نہیں ہوگا تو دل نہیں مرے گا، اور جب دل نہیں مرے گا تو بس اللہ کا عذاب بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو گویا یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت ہے قیامت کے دن میں۔ اتنی بڑی راتیں ہیں یہ دو راتیں، لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ بہت اہم راتیں ہیں۔ یہ بازاروں کی نظر ہو جاتی ہیں، بد نگاہی کی نظر ہوتی ہیں، کانوں کا غلط استعمال گانے سنے جا رہے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال فحاشی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور وقت کا غلط استعمال کیا غلط کاموں میں، فضول کام، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ ارے بھائی تھوڑا سا اللہ اللہ کر لو، یہ وقت بہت قیمتی وقت ہے، بہت قیمتی وقت ہے۔ اگر بالفرض کسی نے بالفرض کسی کا مہینہ ہی صحیح نہیں گزر سکا تو یہی آخری رات ہے، چلو بھائی اسی میں کر لو، اسی میں اللہ کو منا لو کہ اللہ سارا مہینہ معاف کر دیجئے، اتنا پیارا مہینہ آپ نے دیا پھر بھی میں کچھ نہ کر سکا، یہ اس رات میں آپ مجھے بخش دیجئے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، اسی میں بخش دیجئے، کیونکہ آپ کے حبیب نے وعدہ فرمایا ہے کہ رمضان کی آخری رات جو ہوتی ہے عید سے پہلے والی، اس میں میری پوری امت کو بخش دیا جاتا ہے۔ میں بھی تو آپ کے حضور کا امتی ہوں، آپ کے نبی کا امتی میں بھی تو ہوں، مجھے بھی بخش دیجئے۔ کچھ مضمون سوچئے، اللہ کی رحمت کو جوش دلائیے، مضمون سوچئے، اللہ کی رحمت کو جوش دلائیے۔ شیطان کے اوپر اللہ غضبناک تھے، اس نے بھی رب کہہ دیا، رب قال ربی فانزلنی الی یوم یبعثون، رب لگانے سے اس کی دعا قبول ہو گئی کہ مجھے ابھی سزا نہ دی جائے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، بلکہ مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے، تو اللہ نے دے دی اس کو۔ جب اللہ شیطان کی سن رہے ہیں تو ہم شیطان کے برابر تو گناہگار نہیں ہیں، گناہگار ہے بے شک، شیطان کے برابر تو نہیں ہے۔ جب شیطان کی سنی جا رہی ہے، اس نے رب لگا دیا، رب لگا گیا، اے رب، اے میرے رب، اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا، اللہ نے کہا جا تجھے ڈھیل دے دی، قال فإنک من المنظرین، جا تجھے ڈھیل، تجھے ڈھیل دے دی، تو ہمیں نہ ملے گی، ہاں ہمیں رخصت نہ ملے گی، ہماری نہ سنیں گے اللہ، ہم مانگے تو صحیح، مانگا کب ہے ہم نے؟ وہ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ کے اعتبار میں تھے، فرماتے تھے ہم دعا مانتے کب ہے، ہم تو پڑھتے ہیں دعائیں۔ مجھے بہت پسند آئی یہ بات، الحمد بڑی پسند، واقعی صحیح بات ہے، ہم دعائیں مانگتے کب ہیں، تو پڑھتے ہیں دعا، پڑھ لی، دعا پڑھنا الگ ہے، دعا مانگنا الگ ہے بھائی۔ اس لیے بہت یہ بہت اچھا موقع ہے، کسی کا دل فرض اگر پورا مہینہ صحیح نہ گزرا ہو تو یہی رات، یہی شب در، وہ میواتی لوگ کہا کرتے تھے، شب درمیان رب مہربان، شب درمیان، ارے بولو بھائی، رب مہربان۔ دیکھو بعض لوگوں کو نیند آ رہی ہے اس لیے میں بلوا رہا ہوں، شب درمیان رب مہربان۔ ہاں جتنی رات کی چیزیں ہوتی ہیں یہ رات کو ہی ہوتی ہیں، جتنی دیکھ لیجیے آپ، جو رات کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو پردے میں رکھی جاتی ہیں، اس کے لیے رات کا انتخاب ہوتا ہے۔ اللہ کے عاشق بھی، اللہ کے بندے بھی رات کا انتخاب کرتے ہیں۔ گفتگو ہوتی ہے اور عشاق کی چپکے چپکے، اس کو کسی شاعر نے کہا ہے، اللہ کے عاشقوں کی، اللہ کے گفتگو رات کو چپکے چپکے ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے اور عشاق کی چپکے چپکے، شب کی ہر پچھلی پہر وہ لب بام آتے ہیں، شب کی ہر پچھلی پہر وہ لب بام آتے ہیں، وہ دیوار سے اپنا سر نکالتے ہیں، آپ کیا چاہیے میرے بندے، لب بام آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ اس لیے بھائی یہ رات بڑی قیمتی, اگر یہ لیلت الجائزہ ہو گئی تو بڑی قیمتی رات ہے, اس لیے اس میں ہم دعاؤں کا اہتمام کر کے اور تھوڑی سی دعا بھی مانگیں, دعا بھی تو بہت بڑی عبادت ہے, دعا بھی مانگیں, تلاوت بھی کریں, نفل بھی پڑھ لیں, تلاوت بھی کر لیں, درود شریف بھی پڑھ لیں, استغفار بھی پڑھ لیں, تیسرا کلمہ بھی پڑھ لیں, تھوڑا تھوڑا سب کر لیں, سب عبادتوں, اور یہ سب ہم مغرب سے عشاء کے درمیان بآسانی کر سکتے ہیں. لیجیے ہم نے گویا عید کی رات میں عبادت کر لی اور یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. آسان حل بتا رہا ہوں یا نہیں, یہ اس میں بھی کوئی مشکل ہے؟ اور جو خریداری کرنی ہو آئندہ سال سے عہد کر لیں, آئندہ سال کے لیے, ابھی سے عہد کریں, آئندہ سال سے نہیں, ابھی سے عہد کریں آئندہ سال کے لیے کہ ہم شعبان میں یا رجب میں پوری تیاری کر لیں گے عید کی. کپڑے خریدنے ہو, جوتے خریدنے ہو, خوشبو خریدنی ہو, ٹوپی خریدنی ہو, امامہ خرید, جو چیز خریدنی ہو, چشمہ نیا بنوانا ہے, سب کچھ کیجیے آپ, مگر رجب شعبان میں کر لیں, رمضان کو اللہ کے لیے فارغ کر لیں بس, تاکہ ہمارا یہ بازاروں میں وقت نہ لگے, یہ وقت ضائع نہ ہو. بیوی بچوں کے لیے خریداری کرنی ہو سب رجب شعبان میں کر لیں, فارغ ہو جائیں, پھر دیکھیں آپ کو مزہ رمضان کا کیسا آتا ہے. جو ہم الجھے رہتے ہیں نا تو اس کی وجہ سے رمضان کے انوارات بھی ہمیں کم محسوس ہوتے ہیں. اپنا الجھاؤ کم کر لیں, پہلے ہی سے سب کچھ فارغ کر لیں اپنے آپ کو. رجب شعبان دو مہینے ہیں, ان دو مہینوں میں جو خریداری کرنی ہو اور تیاری کرنی ہو وہ کر لیں. ٹھیک ہے بھائی, ایسے ہی کریں گے انشاءاللہ. ہاں بس اللہ آپ کو جزائے خیر ادا فرمائے. پھر عید کا دن, عید کے دن کی سنت یہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ چھوارے کھا کر تشریف لے جاتے تھے. اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ کوئی میٹھی چیز اگر چھوارے نہ مل سکے تو کوئی میٹھی چیز دستیاب ہو وہ کھا لیں, اگر کوئی میٹھی چیز بھی نہ مل سکے اور کوئی بھوکا بھی چلا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ سنت کی اتباع کر لے تو زیادہ اچھا ہے. تو کھجور ہے, چھوارے ہیں یا کوئی اور میٹھی چیز ہو وہ کھا لیں. جو رات کو آپ مٹھائی لائے ہوں عید کے لیے تو ایک گلاب جامن اس میں سے کھا لیجیے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ کھا لیں گے سنت کی اتباع نصیب ہو جائے گی. اور جب گھر سے نکلیں وضو وغیرہ کر کے جائے نماز بھی ساتھ دے لیں, ہو سکتا ہے عیدگاہ میں نہ ہو. اب یہ عیدگاہ کا مسئلہ بھی عجیب ہے, مسجد کی چیزیں عیدگاہ میں استعمال کرنا جائز نہیں, چاہے عیدگاہ ساتھ ہی کیوں نہ لگی ہوئی. اب یہ آج کل ایسا نہیں ہوتا, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا بھائی, میں میرے ہاتھ میں انتظام تو نہیں ہے, میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, لاؤڈ اسپیکر اور یہ وہ جو استعمال ہوتا ہے میں گناہگار نہیں ہوں. میں نے بتا دیا کہ بھائی یہ جو عیدگاہ میں جو چیزیں اگر مسجد کی استعمال ہو رہی ہیں تو یہ جائز نہیں ہے, یہ گناہگار ہو رہا ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں. ہاں البتہ وقف کرنے والوں کو چاہیے جو مسجد میں احتیاط دیتے ہیں, مثلا کسی نے صفحے دے دی مسجد میں, دریاں دے دی, چٹائیاں دے دی, اس کو چاہیے کہ نیت کرے وہ کہ میں عیدگاہ کے لیے بھی دے رہا ہوں, مسجد کے لیے بھی دے رہا ہوں, کہ یہ عیدگاہ کے لیے بھی. اب وہ کرتے کیا ہے, مسجد کے لیے ہے جی بھائی, علماء سے پوچھ لو تاکہ آپ کو ڈبل ثواب ملے. آپ نے دونوں نیتیں کر لی کہ میں اگر عیدگاہ کے لیے استعمال کرنی ہو تو اس کے لیے بھی وقت کر رہا ہوں اور مسجد کے لیے بھی وقت کر رہا ہوں, اب دونوں کا ثواب مل جائے گا اور شریعت میں بھی گنجائش نکل آئے گی کہ اب یہ دونوں جگہ استعمال ہو سکتی ہے. اب وقت کرنے والے نے نیت کی مسجد کی, وہ وہاں استعمال نہیں ہو سکتی, اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی جائے نماز لے آئیں, اسی پر نماز پڑھیں اور اپنا وضو کر کے آئیں, غسل کر کے آئیں, خوشبو لگانا, عمدہ ترین لباس پہننا, جو اچھا سے اچھا لباس ہو وہ پہننا سنت ہے. دیکھیے جو اچھا لباس ہو یہ ہے, جو سب سے اچھا لباس ہو وہ پہننا سنت ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں نا, ہمیں نیا ہی کپڑا سلوانا ہے یہ ثابت نہیں ہے. جو سب سے اچھا کپڑا آپ کے پاس موجود ہو پہلے سے وہ پہن لیجیے. اب وہ یہ ہو گیا کہ نیا کپڑا سلوانا ہے, اب جب نیا کپڑا سلوانا ہے تو چشمہ بھی نیا ہو, جوتے بھی نئے ہوں, موزے بھی نئے ہوں, اور پھر جب عورتوں کا معاملہ ہو اللہ کی پناہ, ان کے لیے تو میچنگ کا کیا کہتے ہیں وہ پرس بھی میچنگ کا ہو, दुपट्टा भी मैचिंग का हो, लिपस्टिक भी मैचिंग की हो, सैंडल भी मैचिंग की हो, सॉक्स भी मैचिंग के हो, अब उनको दिलवाते फिर रहे हैं। सुन्नत से हटने की वजह से, देखिए सुन्नत क्या है, जो सबसे बेहतर आपके पास लिबास हो वो पहन लीजिए। अब हमने क्या बना लिया, हमने उससे दो खतरा बना के नया लिबास बनवाना ही नया लिबास। अब उसके लिए वो उसमें क्या होता है, कितना वक्त जाया हो रहा है, कितने पैसे जाया हो रहे हैं। और गरीब आदमी बेचारा वो देखता है कि मेरे बच्चे वो पड़ोस के बच्चे हैं, रिश्तेदारों के बच्चे हैं, उन्होंने तो इतना खर्च कर लिया, मैं कहां से लाऊं। वो अब झूठ बोल के रिश्वत लेके वो ईद के खर्चे वो पूरे कर रहा है। मेरे दोस्तों, शरीयत और सुन्नत से हटने में तबाही और बर्बादी है, तबाही बर्बादी है। देखिए आप एक कॉटन का सूट बना ले, कॉटन का और सफेद रंग का हो, आप उसको कलर दिलवा ले, वो ऐसा लगेगा नया है। अब हर साल वही पहन लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। देखें कैसा हल बता रहा हूं आप, सफेद रंग का हो, कॉटन का हो, आप उसको कलर दिलवा लीजिए, अच्छा हो जाएगा। चलिए बस ये अच्छा हो गया, आपके पास पहले से एक जोड़ा मौजूद है, ये सुन्नत पूरी हो गई। कभी सुन्नत का भी तो मजा ले। वो आपका नया कपड़ा हो गया बस, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, समझेगा भाई कलफ वगैरह लगा हुआ है, मालूम होता है बिल्कुल नया कपड़ा चल रहा है, ऐसा ही मालूम होगा। खुशबू वगैरह लगा लीजिए और सोने से सुहागा हो जाएगा, खुशबू लगाना भी सुन्नत है। तो भाई या और कुछ, ये तो मैं एक सूरत बता रहा हूं, लेकिन ये सुन्नत से हटकर चलने में कितनी आप देखें कि वो खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, ईद के खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब गरीब आदमी बेचारा कहां से इतना पैसा लाए, औरतें कहती हैं उन्होंने इतना किया है, उसने ये बनाया, मैं भी ये बनाऊंगी, ये बहुत खतरनाक बात है। फिर ईदगाह जिस रास्ते से आए दूसरे रास्ते से वापस जाए, उस रास्ते से ना जाए, ये भी सुन्नत है। ईदगाह के अंदर पहली सफ में आने की, आगे बैठने की कोशिश करें, और बेहतर यह है कि खुतबे के बाद दुआ ना हो, नमाज के बाद दुआ हो, नमाज के बाद दुआ होनी चाहिए। और ये जो ईद का मिलना है, ये सफर से वापसी पर गले मिलना सुन्नत है, और वो भी एक मरतबा, एक मरतबा गले मिलने वालों का एक उसका दाना कंधा, दाना कंधे से दाना कंधा मिल जाए, बस ये काफी है। और अब ये होता है कि वो मुबातना भी हो रहा है, मुसादरा भी हो रहा है, और कुछ और भी हो जाता है, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो वो ये सुन्नत नहीं है भाई, सफर से वापसी पर सुन्नत है। हजरत जाफर इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को सफर से वापसी पर हुजूर ने गले से लगाया, हजरत जैद इब्ने हारिसा को वो सफर से वापस आए थे, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सतर छुपा हुआ था, यहां कोई लिबास नहीं था इधर जिस्म पर, तो आप जब इत्तला मिली तो आप जल्दी से एक चादर डालते हुए जल्दी से बाहर निकले और उनको गले से लगाया और उनकी पेशानी पर बोसा दिया हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ज़ैद इब्ने हारिसा को। और हजरत आयशा फरमाती है मैंने कभी पहले ना पहले कभी देखा ना बाद में देखा ऐसा इस्तकबाल करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, किसी का ऐसा इस्तकबाल किया हो किसी का हुजूर ने जैसे ज़ैद इब्ने हारिसा का किया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु। तो ये है ईद पर गले मिलना, ये सुन्नत नहीं है, और जो इसको सुन्नत समझ के मिला उसने बिदात का इर्तिकाब किया। इसलिए ये हाँ जो मिलता हो उससे मिल लीजिए, मिल लें उससे, और मसला बता दें कि भाई ये सुन्नत नहीं है, उसको ये भी ना कहें बिदात है, सुन्नत नहीं है, मसला भी बता दें ये सुन्नत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत उस वक्त है जब कोई सफर से वापस आता था, बस उसी वक्त की सुन्नत है, उसको उसी दर्जे में रखा जाए। ये कहीं से साबित नहीं कि ईदगाह में नमाज पढ़ी हुजूर ने और फिर सब ईद मिलने लगे। और अब ये ऐसा हो गया होते 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 होते, अब अगर ना हो तो लोग समझते हैं कि शायद दीन का कोई हुक्म है वो छूट गया हमसे, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। यही चीज इसको बिदात बना देने के लिए काफी है। और इसी तरह ईद की मुबारकबाद देना, ईद मुबारक कहना, इसमें भी उलमा के पांच कौल हैं। بعض نے اس کو جائز کہا ہے, بعض نے مباح کہا ہے, بعض نے مندوب لکھا ہے, بعض نے مکروہ اور بعض نے بدعت. یہ پانچ قول ہیں. بہرحال اس میں اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ اگر کوئی سنت نہ سمجھ, کیونکہ سنت نہیں ہے, سنت سے کہیں ثابت نہیں کہ حضور نے کسی صحابی کو یا کسی صحابی نے حضور کو عید مبارک ہو یہ کہا ہو, کہیں اسے ثابت نہیں. کوئی ایک گھڑی بھی روایت, کوئی روایت آپ نہیں دکھا سکتے پورے ذخیرہ حدیث میں. میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. اس لیے اگر کوئی شخص عید مبارک کہتا ہے, علامہ شامی نے لکھا ہے, علامہ شامی نے مسئلہ لکھا ہے فتاوی شامیہ میں, کہ اگر کوئی وہ اپنے علاقے کے مطابق کوئی کلمات کہہ دیتا ہے مبارکبادی کے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور انہوں نے جیسا کہ لکھا ہے کہ ہمارے ہاں بلاد شام میں یوں کہا جاتا ہے عید المبارک علیک, عید مبارک ہو یہ کہا جاتا ہے شام میں, عید المبارک علیک. تو یہ اس طرح اگر یہاں کوئی عید مبارک کہہ دے مگر سنت نہ سمجھتے ہوئے کہ یہ سنت نہیں ہے, اور میں اتباع سنت میں ایسا نہیں کر رہا. بھائی جیسے بس کا سفر ہے, کیا کبھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بس میں بیٹھے؟ مگر ہم سنت نہیں سمجھتے اس کو, بس سنت نہ سمجھتے ہوئے ہم بس کا سفر کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بس میں سفر کرنا سنت ہے تو یہی بس میں سفر کرنا گناہ ہو جائے گا, اس کے لیے بدعت ہو جائے گا, کیونکہ بدعت اس چیز کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو اور اس کو حضور کا عمل سمجھ کر کیا جائے, دین کا حصہ سمجھ کر کیا جائے, جو نہ کرے اس پر ملامت کی جائے کہ تم نے ایسا نہیں کیا, تم نے یہ کیوں نہیں کیا. تو یہی عمل سے بدعت بنا دیتا ہے, یہی چیز بدعت بن جاتی ہے. اسی طرح بدعتیں وجود میں آتی ہیں. تو عید مبارک کہہ دینا جائز تو ہے, لیکن اس صورت میں جبکہ اس کو دین کا حصہ نہ سمجھتے ہوئے, سنت نہ سمجھتے ہوئے عید مبارک کہہ لیجیے. یہ جو آج کل رواج بن گیا ہے کہ اگر کوئی مل نہیں سکا تو اس کو ایس ایم ایس کرنا ہے یا ای میل کر, مبارکباد دینی ضروری ہے, نہیں جی تو برا مان جائے گا. یہ عمل صحیح نہیں ہے, یہ عمل صحیح نہیں ہے, اس سے چھٹکارا ضروری ہے. کیونکہ رسم و رواج کا انجام لازمن انجام نفرت اور عداوت ہے. پھر یہ عید کی سوئیاں, عید کی سوئیاں, یہ بھی بعض جگہوں پر بعض گھرانوں میں بعض خاندانوں میں ان کو لازمی سمجھا جاتا ہے, اگر یہ نہ پکائی جائیں تو یہ بڑا عجیب سا اور بہت بڑا کوئی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گناہ ہو گیا. اس صورت میں اگر کسی کے یہاں ایسا سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ بدعت بن جائے گا. لہذا یہ عید کی سوئیاں ان لوگوں کے لیے پکانا جائز نہیں ہے جو یہ سمجھ کر پکاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے, یہ سنت ہے, یہ بہت ضروری ہے, اور گویا جو نہ پکائے اس نے بہت بڑا دین کا کوئی نقصان کر دیا, جیسے کوئی نماز چھوڑ دی ہو. تو ایسی صورت میں یہ سوئیاں بدعت بن جائیں گی, ایسے لوگوں کے لیے اس کا پکانا ہرگز جائز نہیں. البتہ جو اس طرح پکاتے ہیں کہ بھائی سنت تو نہیں ہے, ہم اپنا منہ میٹھا کرنے کے لیے اور جو مہمان آئیں گے ان کو کھلانے کے لیے پکا رہے ہیں, رسم و رواج کی پابندی کے طور پر نہیں ہے, یا ہم سنت اس کو نہیں سمجھ رہے, تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے, اس صورت میں گنجائش ہے. تو بہرحال یہ عید کے دن, عید کا دن بھی بہت بڑا دن ہے. اللہ سبحانہ و تعالی عید کے دن فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ زمین کی طرف نکل جاؤ, اور وہ فرشتے فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ فِكَتْ, وہ فرشتے ہر گلی کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, گلیوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں, اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اپنے رب کی طرف چلو, اے محمد کی امت اپنے رب کی طرف چلو. جو کون سا رب ہے, کیسا رب ہے؟ یعطی الجزیل, جو چھوٹے سے عمل پہ بہت بڑا اجر دینے والا ہے, ویعفو عن العظیم, اور بڑے بڑے گناہوں کو بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے. اس رب کی طرف آج تم عیدگاہ کی طرف چلو. اور اللہ تعالیٰ خطاب کر کے بندوں سے فرماتے ہیں کہ مانگو آج کے دن, آج کے دن مانگو, جو آخرت کے بارے میں مانگو گے وہ تو سب دے دوں گا, اور جو دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا کہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں، مگر دوں گا، سب دوں گا، جو مانگو گے دوں گا. دنیا کے بارے میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا، فائدہ دیکھوں گا، اور آخرت کا تو سب دوں گا، جو مانگو گے دے دوں گا. یہ وہ دن ہے عید کا. اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو جاتا ہے، بس اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹو. قال فیرجعون مغفورا لهم. حضور نے فرمایا پھر اس حال میں عیدگاہ سے نمازی لوٹتے ہیں کہ وہ بخشے بخشائے ہوتے ہیں. میں نے کل رات بھی عرض کیا تھا کہ بھائی مغفرت ہماری ہو جاتی ہے، اس لیے ہم اپنی مغفرت کو گناہ کر کے ضائع نہ کریں. سب سے پہلے جو اعتکاف والے ہوتے ہیں ان کی داڑھی صاف ہوتی ہے. یہ اللہ کا نور جو آ گیا تھا یہ صاف ہوتا ہے کہ یہ اس کو پھرک کے نالیوں میں بہاؤ. یہ نالیوں میں بہانے کے لیے ہے سنت، حضور کی سنت نالی میں بہائیں گے ہم سوچے تو صحیح. نہیں بھائی، قبر میں ماں باپ بچانے نہیں آئیں گے، قبر میں وہ برادری بچانے نہیں آئے گی جو ملا ملا کہتی ہے. جب جوتے پڑیں گے قبر میں تو کوئی بچانے نہیں آئے گا. کوئی کسی کی ہمت ہوگی، کسی میں ہمت ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچا سکے؟ اس لیے داڑھی رکھ لیجیے، بہت فائدے میں رہیں گے، بہت فائدے میں رہیں گے. کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، حضور کا سامنا ہو تو حضور کے جیسا چہرہ تو ہو. یہ ایک ہی چیز ہے ہمارے پاس. بتائیے ہم روزہ ویسے رکھ سکتے ہیں جیسے رکھنا چاہیے؟ ہم نے رمضان ویسے گزار لیا جیسے گزارنا چاہیے تھا؟ ہم تلاوت اس طرح کر سکتے ہیں جس جو, جو, جو اللہ کے نزدیک مطلوب ہے؟ کوئی عبادت ہم اس طرح نہیں کر سکتے جیسی کرنی چاہیے. کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہتی ہے. لیکن ایک چیز ہے ہمارے پاس، صرف ایک چیز جو ہم من وان 100% اسی طرح کر سکتے ہیں جیسی اللہ کو چاہیے، اور وہ یہ ظاہر ہے ہمارا. صرف ایک چیز ہے ہمارے پاس کہ ہم ظاہر ویسا، اے اللہ ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں جیسی آپ کو نمازیں چاہیے تھیں میں اس دھیان کی وہ خوشی و خضوع والی نماز نہیں پڑھ سکا، جو آپ کو تلاوت چاہیے میری تلاوت ویسی نہیں تھی، جو آپ کو ذکر چاہیے تھا ویسا ذکر میرا نہیں رہا، جیسا روزہ رکھنا چاہیے ویسا نہیں رکھ سکا. لیکن اے اللہ اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، دیکھیے چہرہ سنت کے مطابق اس میں تو یہ تو 100% مارکس ملتے ہیں، لباس میرا سنت کے مطابق ہے، چہرہ میرا سنت، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، میں سر سے پیر تک سنت کے مطابق ہوں، آپ مجھے اسی پر بخش دیجیے، اس پیپر میں تو میں پورا 100% کامیاب ہوں. اللہ اکبر، یہ ایک چیز اللہ نے دی ہمیں، صرف ایک چیز، صرف ایک چیز کہ ہم ظاہر اپنا حضور والا بنا لیں تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں اللہ کچھ نہیں جو آپ کے جیسا آپ کے معیار کا ہو، مگر ایک چیز ہے اس میں کوئی فی نہیں نکل سکتی، الحمدللہ. کوئی چہرہ اپنا صحیح بنا لے تو 100%، بال صحیح رکھ لے سنت کے مطابق، مونچھیں صحیح سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق ہو، آپ بتائیں 100% مارکس ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ صرف ایک چیز ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اس پر مجھے آپ بخش دیجیے، اگر ہم اس کو بھی ضائع کر دیں تو پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ اس لیے ہمت کر لیں، ہمت، شیطان کو لات مارے. اور خاص طور سے ہمارے جو معتکف حضرات ہیں، بھائی کون کون ہیں کھڑے ہو جلدی جلدی، کس کا ارادہ ہے داڑھی رکھنے کا؟ جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، دیکھیے بھائی ان کی زیارت کر لیں، دیکھیں یہ سب انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے، جس کی داڑھی ہے وہ تو ہے اور جو نہیں ہے یہ رکھیں گے، رکھو گے نا بھائی؟ اور پوری سنت کے مطابق رکھنا، بس بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اللہ قبول فرمائے. دیکھو ماں باپ، برادری، دوست احباب یہ قبر میں نہیں بچانے آئیں گے، یہ قبر میں نہیں بچائیں گے، بچائے گی تو داڑھی بچائے گی. تو یہ حضور فرمائیں گے میرا امتی ہے، اس کی داڑھی ہے، اس کو مت مارو. ایک بہت بڑے اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اداس ہیں، بہت غمگین ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو غمگین دیکھتا ہوں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کیوں نہ غم ہو، میری امت کے مردے قبروں میں رکھے جاتے ہیں، اور جب وہ قبروں میں رکھے جاتے ہیں تو ان سے تین سوالات ہوتے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ومن ہاذا، وما تقول فی ہاذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ کہہ کر فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرواتے ہیں. سنتا ہوں نکیرین کراتے ہیں زیارت. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، سنتا ہوں نکیرین کراتے ہیں زیارت، نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ حضور کو دیکھنے کا ارمان یہ قبر میں جا کے تو پورا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ، جب فرشتے کہیں گے بتاؤ ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس دن میرا وہ ارمان پورا ہوگا حضور کو دیکھنے کا، اس دن زیارت ہو جائے گی. سنتے ہیں نکیرین کرا، سنتا ہوں نکیرین کراتے ہیں زیارت، نکلے گا مگر قبر میں ارمان محمد. یہ ارمان وہاں پورا ہو کے ہی رہے گا انشاءاللہ، مگر حضور نے فرمایا جب میرا چہرہ ان کو دکھایا جاتا ہے تو میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، کیونکہ ان کی داڑیاں نہیں ہوتی، یا داڑھی ہوتی ہے تو پوری نہیں ہوتی، جو سنت کے مطابق پوری داڑھی نہیں ہوتی، لہذا میں اپنا چہرہ پھیر لیتا ہوں، وہ مجھے پہچان نہیں پاتے، ان کو جوتے پڑتے ہیں، اس لیے میں غمگین ہوں، مجھے غم ہے. اور حضور کا دنیا میں بھی یہی معمول تھا، کسرا کے سفیر آئے، دونوں دو سفیر تھے اور دونوں کی مونچھیں بڑی بڑی اور داڑیاں مونڈی ہوئی، کلین شیپ اور مونچھیں بڑی بڑی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ویلکما من امرکما بھذا، ارے تمہاری ان کو بدعا دے دی حضور نے، حالانکہ حضور سفیروں کا بہت احترام فرماتے تھے، بہت احترام، اور وہ تو کافر تھے، ایمان والے بھی نہیں تھے، ان کو کیا معلوم کہ داڑھی کیا چیز ہے اور کیا فلسفہ ہے داڑھی کا، مگر پھر بھی حضور کو غصہ آیا اور دیکھنا گوارا نہیں کیا، چہرہ پھیر لیا، ارے تمہاری بربادی ہو، تم برباد ہو جاؤ، کس نے تمہیں یہ حکم دیا ایسا چہرہ بنانے کا؟ تو انہوں نے کہا قال ربنا کسرا قد امرنا بهذا، ہمارے رب نے کسرا نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ایسا چہرہ بناؤ، مونچھیں بڑھاؤ، داڑیاں منڈاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں کم کرو اور داڑیاں بڑھاؤ، تمہارے رب نے تمہیں یہ حکم دیا کہ مونچھیں بڑھاؤ داڑیاں منڈواؤ، میرے رب نے تو اس کا الٹا حکم دیا ہے کہ مونچھیں کم کرو داڑیاں بڑھاؤ، اور خود بات نہیں فرمائی، چہرہ پھیر لیا، بات بھی نہیں فرمائی. حضرت علی سے فرمایا علی تم بات کرو ان سے کیوں آئے ہیں، کیا بات ہے؟ ہائے کفار تھے وہ تو پتہ بھی نہیں کہ داڑھی کا حکم کیا ہوتا ہے، ان کے وہ تو رعایت کے مستحق تھے ایک طرح سے، مگر پھر بھی ان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گوارا نہیں کیا. کیا حضور ہم سے یہ نہیں کہیں گے قیامت کے دن، ارے ظالم سکھ لوگ، سکھ ساری دنیا میں دنگناتے پھرتے ہیں، اوپر وہ پہنتے پٹکا، ایسی لمبی بڑی پگڑی مانتے ہیں، اور یہ لمبی داڑھی، مونچھیں بڑی بڑی، جو پورے ہوٹ ان کے غائب ہوتے ہیں، کس نے ان سے پوچھو یہ تم نے کیوں اڑیا بنایا ہے، سکھ سے تم نے کیوں اڑیا؟ وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک گرو ہے، ہمارا گرو گرو نانک، اس کی محبت میں ہم نے یہ اڑیا بنایا ہے. لیکن میرے دوستوں بتائیے، کیا گرو نانک کا ہولیا بنانے پر سکھوں کو کچھ انعام ملے گا، کچھ مغفرت ہو جائے گی؟ بے ایمان ہے، ایمان پر نہیں ہے، مغفرت کچھ بھی نہیں ملے گا. مگر جہاں جاتے ہیں ساری دنیا میں، کینیڈا میں ایک ڈاکٹر بہت بڑا اسپیشلسٹ تھا، وہ امریکہ گیا، امریکہ جب وہ پہنچا تو اس کی وہ ایک ہاسپٹل والوں نے اس کو ہائر کیا، وہ ان کے بالکل معیار کے مطابق تھا، ان کو ضرورت بھی تھی ایسے سرجن کی، اسپیشلسٹ کی. انہوں نے کہا آپ بالکل ہمیں مطلوب ہیں، آپ بہت کام کے آدمی ہیں، لیکن ہمارا قانون ہے کہ کلین شیو ہونا چاہیے، اور آپ کی یہ داڑھی ہے اور یہ پگڑی وگڑی یہ نہیں ہونی چاہیے، ہمارا قانون کے خلاف ہے آپ کا ہولیا. انہوں نے کہا تمہارا قانون رکھو، اپنے قانون کو ایک طرف، میں اپنا یہ ہولیا رکھوں گا، اگر تمہیں مجھے تقرر کرنا ہے میرا تو کرو، ورنہ میں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا آپ ٹھہریے، آپ ٹھہریں، چونکہ آپ ہمیں مطلوب ہیں، آپ ہماری ضرورت کے آدمی ہیں، ہم آپ کے لیے اپنا قانون بدلتے ہیں اور آپ کو ہم رکھیں گے. ایک سکھ کی استقامت، ایک کافر کی استقامت پر جمنے پر ان کافروں نے اپنا قانون بدلا ہے. ہائے اگر قیامت کے دن حضور نے ہم سے پوچھا کہ بتا میرے امتی تجھے میرے چہرے میں کیا عیب نظر آیا تھا، تجھے میرے چہرے میں کیا خرابی نظر آئی تھی جو تُو نے میرا چہرہ نہیں بنایا، میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا، کیا جواب ہے ہمارے پاس، کیا جواب ہے؟ اور حضور نے فرمایا کہ سکھوں نے گرو نانک کی محبت میں کافر ہوتے ہوئے، گرو نانک بھی حق پہ نہیں تھا اور نہ سکھ حق پہ ہیں، اور میں تو حق پر ہوں، انہوں نے ناحق ہوتے ہوئے اپنے گرو نانک کی محبت میں حلیا بنایا، ساری دنیا میں دندناتے پھرتے تھے اور تو میرا تھا اور میں حق پر بھی ہوں، پھر بھی تو نے میرا حلیا نہیں بنایا، میرے جیسا چہرہ نہیں بنایا۔ میرے دوستو یہ دیکھیں تو صحیح، گرو نانک کا حلیا بنا رہے ہیں سکھ اس کی محبت میں، ہم اپنے نبی کی محبت میں اپنا اپنے نبی جیسا حلیا نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بناتے ہم؟ ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، سوچیں ذرا ہم یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ماں باپ ہمیں نہیں بچائیں گے، ہماری برادری ہمیں نہیں بچائے گی، ہماری سوسائٹی ہمیں نہیں بچائے گی قبر میں عذاب سے، سمجھ لیں۔ اور نفس پر لات ماریں، شیطان کو دھکا دیں اور داڑھی رکھ لیں، بس بہت بہت ہو گیا، بہت ہو گیا۔ یہ پھاوڑا چلاتے چلاتے، یہ ڈبل روٹی جیسے ڈالوں پر ہم نے بہت پھاوڑا چلا کے ان کو سخت بنا لیا، اب ذرا تھوڑا سا اس پر اللہ کی کھیتی ہے، یہ اللہ کی کھیتی ہے، یہ گال ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ گال ہماری ملکیت ہے، یہ اللہ نے دیے ہمیں، یہ امانت ہے ہمارے پاس، جس کی ملکیت ہے اسی کا حکم چلے گا ان پر، اور اس کا حکم یہ ہے کہ داڑھی رکھو۔ ہماری ملکیت نہیں ہے جو ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں اس پر، یہ پوچھ ہوگی ہم سے۔ اس لیے بھائی اعتکاف والے تو خاص طور پہ 10 دن انہوں نے اللہ کے ہاں گزار لیے، کوئی اللہ کے گھر میں 10 دن گزار لے اور اللہ کا نہ بنے، یہ بڑی تباہی کی بات ہے، بڑی بربادی کی بات ہے۔ 10 دن اللہ کے گھر میں کسی کے اور دنیا میں کسی کے گھر میں 10 دن گزار لیں، اس سے محبت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے، دوبارہ جانے کو جی چاہتا ہے، تعلق پیدا ہو جاتا ہے اس سے۔ اور ہم اللہ کے گھر میں 10 دن گزار رہے ہیں، اللہ سے کوئی تعلق پیدا نہیں ہوا، کیا ہے یہ، کیا ہے؟ اس لیے بھائی داڑھی رکھ لیں بس، ٹھیک ہے، سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عید کے دن اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں، ہم اپنی مغفرت کو قائم رکھیں، کس طرح؟ تقویٰ کے ساتھ، کوئی ہم سے گناہ نہ ہو، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کر لیں، اسی وقت فوراً توبہ کر لیں کہ اللہ معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی، بس پھر ہم باوضو، وضو ٹوٹ گیا باوضو ہو گئے، تقویٰ سے رہنا اتنا ہی آسان ہے، تقویٰ ٹوٹ گیا فوراً توبہ کر لی پھر متقی ہو گئے، بس بہت آسان ہے متقی رہنا۔ تقویٰ کے ذریعے سے جو کل ہماری مغفرت کا یا پرسوں ہماری مغفرت کا اعلان ہوگا، ہم اس مغفرت کو قائم رکھیں، اس مغفرت کو عذاب سے نہ بدلیں، ٹھیک ہے بھائی؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ تھوڑا سا میں بھی پیچھے ہو جاتا ہوں، یہ بوڑھے آدمی ہیں نا، ان کے لیے رعایت ہونی چاہیے۔ بوڑھے آدمی کو اٹھنے بیٹھنے میں کئی گیئر بدلنے پڑتے ہیں، کئی گیئر، کیوں حضرت؟ صحیح بات ہے، تو ان لوگوں کی رعایت ہونی چاہیے۔ اور ہمیں بھی بھائی بڑھاپے کو پہنچنا ہے، کیا پتا نہ پہنچ بھی نہ سکیں، کچھ زندگی ایسی ہو کہ نہ ہی پہنچے ہی نہ بڑھاپے سے، جوانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے، کچھ پتا نہیں۔ لیکن ایک بات بتاتا ہوں، جو کسی بوڑھے کی خدمت کرے، حدیث میں آتا ہے ما اکرم شابن شیخن من اجلی سنہ، جو کوئی جوان کسی بوڑھے کی خدمت کرتا ہو اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، کہ بوڑھا ہے چلو خدمت کر دو، ٹھیک ہے، الا قید اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں نوجوانوں کو مقرر کر دیں گے جو اس کی خدمت کریں گے۔ جو نوجوان بوڑھے لوگوں کی خدمت کرتا ہو، چاہے اس کے بوڑھے ماں باپ ہوں، بوڑھا شیخ ہو، بوڑھے تایا ہوں، بس بوڑھوں کی خدمت کرے، بوڑھا سمجھ کر کے، بیچارے بوڑھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس جب وہ بڑھاپے کو پہنچے گا تو اس کے لیے اللہ نوجوانوں کو مقرر کر دیں گے جو اس کی خدمت کریں گے۔ اس کا مطلب ہے بوڑھوں کی خدمت کرنے والا بڑھاپے کو پہنچے گا، اللہ اس کو طویل عمر دیں گے، یہ بھی ثابت ہو گیا، اس حدیث سے ہی مضمون نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم طویل عمر چاہتے ہیں تو ہم اپنے ماں باپ کی جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کی خوب خدمت کریں، اپنے شیخ کی جو بوڑھا شیخ ہو اس کی خوب خدمت کریں، بس آپ بڑھاپے کو پہنچیں گے انشاءاللہ، اور بڑھاپے کو بھی اس طرح پہنچیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے مددگار پیدا کروا دیں گے۔ یہ حدیث میں ہے بھائی، اور میں تو دیکھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا بھی دیا ایسے لوگوں کا, یہ جو ان کو جو ثمرات ملے, جو بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہیں آج نوجوان ان کی خدمت کر رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم, جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ. اے اللہ شاید آج کا دن رمضان کا آخری دن ہو. اے اللہ جتنوں کی کو آپ نے جہنم سے آزاد فرمایا ہے اس کے مجموعے کے برابر آج آپ افطار کے وقت اس کے مجموعے کے برابر آزاد فرمائیں گے. اے اللہ ہمارے نام بھی ان میں ڈال دیجئے, اے اللہ ہمارے ناموں کو اس میں شامل فرما لیجئے. اے اللہ ہم نالائق ہیں, ہم نے رمضان کا مہینہ اس طرح نہیں گزارا جیسے گزارنا چاہیے. اے اللہ ہماری اس کوتاہی کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں غیر رمضان میں تقویٰ سے رہنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے. اے اللہ آج کے دن ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ لیلۃ الجائزہ میں ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اگر لیلۃ الجائزہ میں نہیں فرمائی تو اے اللہ عید کے دن مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ بہرحال مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ورنہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے. اے اللہ آج افطار میں فرما دیجئے. اے اللہ آج افطار میں مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ ورنہ لیلۃ الجائزہ میں فرما دیجئے. اے اللہ ورنہ عید کا دن ہے, اے اللہ اس دن صبح کو ہماری مغفرت فرما دیجئے. عیدگاہ سے لوٹتے وقت اے اللہ جن کی مغفرت ہوتی ہے اے اللہ اس میں ہمیں شامل فرما دیجئے. اے اللہ کہیں نہ کہیں ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ اپنی رحمت سے کہیں نہ کہیں کسی موقع پر ہماری مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ آپ کی مغفرت بہانے ڈھونڈ رہی ہے. اے اللہ ہم نالائقوں کو بھی شامل فرما لیجئے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ اپنے غصے کو اپنی رحمت سے بدل دیجئے. اے اللہ اپنے غصے کو اپنی رحمت سے بدل دیجئے. اے اللہ اپنے غضب کو اپنے فضل سے بدل دیجئے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے ہی عطا فرما دیجئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.